سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ رب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اے میرے خالق حیات،
اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے سب حیات، اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے سب حیات، آپ کی ہاں خوشی سے ہے خوشی سے ہے میری حیات سب ممات، اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے سب حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات سب ممات، ذکر سے تیرے مل ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے سب حیات، بلکہ تیرے نام سے زندہ ہے ساری کائنات، بلکہ تیرے نام سے زندہ ہے ساری کائنات، ذکر سے تیرے مل گئی ہمارے سب حیات، بلکہ تیرے نام سے زندہ ہے ساری کائنات، تیرے بغیر نہیں کیا مردہ ہے ساری کائنات، تیرے بغیر نہیں کیا مردہ ہے ساری تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات، تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات، عارضیوں میں گلتے ہیں بلبل کی ساری ہزلیاں،
حضلیات یعنی فضول فضول جھوٹی باتی بات،
عارضی حسن گلتے ہیں بلبل کی ساری حضلیات،
پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری حضلیات،
پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری حضلیات، شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری،
روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں مال کائنات، روح میں تیرے
کتنے ہیں ماہ کائنات، شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری،
روح میں تیرے نور سے
کتنے ہیں ماہ کائنات،
اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے سب حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات سب ممات،
نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں، نفس کا جو غلام ہے کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی وادیاں، اس کا سکون چھن گیا، کتنی ہے تلخی حیات، اس کا سکون چھن گیا، کتنی ہے تلخی حیات، جس نے جگے دو سو پانی بتوں کے نم کیا، جس نے جگے دو سو پانی بتوں کے نم کیا، اس کا سکون چھن گیا، کتنی ہے تلخی حیات، جس نے جگے دو سو پانی بتوں کے نم کیا، توبہ کرے گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی، توبہ کرے گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی، حشر میں ہوں گے فائزوں بیبیاں ہوں گی فائزات، حشر میں ہوں گے کرے گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی، حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزات، ہے تو خدا سے دور دور لیکن زبان پہ ہے ضرور، ہے تو خدا دور دور لیکن زبان پہ ضرور، دعوائے علم ارضیات، دعوائے علم فلکیات، دعوائے علم ارضیات، دعوائے علم فلکیات، جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر پول سے، جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر پول سے، اکثر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات، اکثر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات، جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر پول سے، اکثر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات، اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے سب حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے
رسالہ تبلیغ دین سے ریا کے حرام ہونے کی دو وجہ، ریا کا مضمون چل رہا ہے آج، اس میں ریا کے حرام ہونے کی دو وجہ ارشاد فرمایا کہ اول تو یہ کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر، یعنی ریا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا معتقد بنانا لازم آ رہا ہے، اور دھوکہ دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی طرح روپیہ دے کہ دیکھنے والے یوں سمجھیں کہ اس کو ہبہ کر رہا ہے، ہدیہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہدیہ نہیں کرتا بلکہ اس کو قرض دیتا ہے، تو چونکہ اس میں بھی دھوکہ لازم آ رہا ہے اس لیے یہ بھی معصیت ہے، کہ جائے کہ بناوٹ اور تصنعوں کی صورت بنا کر لوگوں کے خیالات میں اس بات کا ڈالنا کہ یہ نیکوکار اور قابل تعظیم ہے، اور اس طرح پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا، سو اس کے دھوکہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے، بس ایسے مکار شخص کو فاسق کیوں کرنا کہا جائے گا؟ دوسری وجہ یہ ریاکاری اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں خادم بن کر کھڑا ہو اور اس کے کھڑے ہونے سے اس کی غرض اپنے آپ کو شاہی خدمتگار اور ذلیل و محتاج غلام ظاہر کرنے کی نہ ہو، بلکہ بادشاہ کے غلاموں میں سے کسی کو تکنا یا کسی کنیز کو گھورنا یا اس کے خزانے پر نظر کرنا مقصود ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار کا گستاخ سمجھا جائے گا اور بے ادبی کا مجرم قرار پائے گا. اسی طرح جب عبادت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہوئی بلکہ اس کے بندوں کی رضا مطلوب ہوئی کہ وہ نیکوکار سمجھیں اور اس کے معتقد ہو جائیں، تو گویا بندوں کو اللہ کی بنسبت اپنے نفع اور نقصان پر زیادہ قادر سمجھا اور دل میں بندوں کی یہاں تک عظمت بٹھا لی کہ عبادت بھی انہی کی نظر گزار دی. ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے. پھر اس غرض اور نیت میں جتنا زیادہ فساد ہوگا اسی قدر گناہ بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ بعض ریاکاروں کا مقصود تو صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کیا کریں اور ہمیں مقتدا سمجھیں. بعض کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیندار سمجھ کر ہمارے پاس امانتیں رکھیں، ہم کو اپنے اوقاف کا متولی بنائیں یا یتیموں کے مال ہماری سپردگی میں دیں، بس ان کو اپنے قبضے میں لا کر اڑانے کھانے کا موقع ملے. ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پہلے کی نسبت زیادہ ہے. بعض کا منشا ہوتا ہے کہ ہم کو نیک بخت سمجھ کر عورتیں اور لڑکے ہمارے پاس آنے لگیں اور اس ٹٹی کی اوٹ میں شکار کھیلنے یعنی زنا اور لواطت کرنے کا بخوبی موقع ملے، یا ان ضعیف دل عورتوں بچوں سے مال ہمارے ہاتھ آوے اور اس فسق و فجور اور لہو لعب میں اور خرچ کر سکیں. ظاہر بات ہے کہ اس کا گناہ پہلی دونوں صورتوں سے اور زیادہ ہے، کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معصیت کا آلہ اور جبار و قہار پروردگار کی مخالفت کا وسیلہ بنا لیا ہے، العیاذ باللہ. اسی طرح جن عبادتوں میں ریا ہوتا ہے وہ بھی مختلف درجے کی ہیں کہ ان میں بعض کا گناہ بعض سے بڑا ہوا ہے. پہلا درجہ اصل ایمان میں ریا جیسے منافق، کہ اس کے دل میں ایمان تو نام کو بھی نہیں ہو مگر اس نے صورت مسلمانوں کی سی بنا رکھی ہے تاکہ لوگ کافر سمجھ کر اس کے جان و مال کو حلال نہ سمجھیں. یا مثلا ملحد و مرتد جس کا ایمان جاتا رہا مگر وہ کسی مصلحت یا لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کر رہا ہے، اس ریا کا گناہ بہت سخت ہے. چنانچہ کلام مجید میں مذکور ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے. دوسرا درجہ اصل عبادتوں میں ریا کرنے کا ہے، مثلا لوگوں کے سامنے نہ لمبی لمبی نماز پڑھنا، زکات دینا، اور اگر تنہا ہو کہ کوئی شخص پاس نہ ہو تو نماز ہے نہ زکات. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت محض لوگوں کو دکھانے کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ عبادت کس نیت سے ہو رہی ہے. لہذا اس کا درجہ اگرچہ پہلے درجے سے کم ہے تو مگر تاہم سخت اور شرک اصغر ہے. تیسرا درجہ جو سب میں ادنا ہے یہ ہے کہ فرائض عبادتوں میں تو ریا نہ ہو مگر مستحب اور نوافل عبادتیں لوگوں کے دکھلانے کو کی جائیں. مثلا اگر لوگ موجود ہوں تو نفلیں زیادہ پڑھے، فرضوں کو بھی سنبھال کر ادا کرے، جب عرفہ نو ذی الحجہ اور عاشورہ کا دن آئے تو اس کا روزہ بھی ضرور رکھیں، اگر زکوٰۃ کا وقت ہو تو لوگوں کی موجودگی میں اس مد کے اندر عمدہ نفیس مال نکالے، اور اگر سفر وغیرہ کی حالت یا خلوت و علیحدگی کا وقت ہو تو نہ نماز ٹھیک طرح ادا ہو، نہ نفل نمازیں قائم رہیں، نہ نوافل روزے رکھے جائیں، فرض نماز بھی پڑھے تو کوے کسی ٹھونگے، گویا ازبر یاد ہے. اسی طرح زکوٰۃ تو ضرور دیتا ہے مگر سر کے اوپر سے محض بوجھ اتارنے کے لیے ردی مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے. بس اس کا گناہ ایمان اور فرائض میں ریا کرنے کے گناہ سے کچھ کم ہے، مگر یہ بھی حرام اور دین کی بربادی کے لیے کافی ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ ریا کے قصد میں تفاوت کی وجہ سے کبھی گناہ کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے. مثلا ایک صورت تو یہ ہے کہ عبادت سے مقصود محض دکھاوا ہو کہ عبادت کا ارادہ ہی نہ ہو، مثلا بلا وضو لوگوں کے دکھانے کو نماز پڑھنا یا لوگوں کے دکھاوے کو روزہ رکھنا کہ خلوت میں گیا اور افطار کر لیا، بس اس کا گناہ تو نہایت ہی سخت ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ عبادت بھی مقصود ہو اور اس کے ساتھ ہی اس میں ریا کی بھی آمیزش ہے. سو اس کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مقصود محض عبادت ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر تنہا ہوتا تب بھی نماز پڑھتا جیسے لوگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے، مگر چونکہ دوسرے نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا ہے اس لیے طبیعت اس کی خوش ہو گئی اور نماز پڑھنا اس کو گراں معلوم نہ ہوا.
پس اگر اتنی ہی بات ہے تب تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لے اور اس پر ثواب بھی مرحمت فرما دے، باقی یہ دوسری بات ہے کہ اس ریا کی سزا بھی دے یا اس کی وجہ سے عبادت کے اجر و ثواب میں کمی فرما دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت کا ارادہ مغلوب اور دکھاوے کا خیال غالب ہو، یعنی یہ حالت ہے کہ جتنی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے تنہائی اور خلوت کی حالت میں اتنی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی، پس یہ عبادت جس کی ریاکاری کی یہ حالت ہو کسی طرح بھی قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس میں عبادت کا بھی اگرچہ ذرا سا قصد اور ارادہ شامل ہے مگر وہ اتنا مغلوب ہے کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں، لہذا اس کو صریح ریاکاری سمجھا جائے گا اور ایسی عبادت پر سخت عذاب کا اندیشہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اور ریا دونوں مساوی اور برابر ہیں، مثلا عبادت سے جس قدر طاعت خداوندی مقصود ہو اسی قدر لوگوں کو دکھلانا بھی مقصود ہو، یہ ایسی حالت ہے کہ جس میں نفع اور نقصان چونکہ برابر ہے اس لیے ممکن ہے کہ اس پر نہ عذاب ہو اور نہ ثواب ملے، مگر چونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جملہ شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز میری ذات ہے، لہذا کچھ عجب نہیں کہ اس صورت میں بھی نقصان کو نفع پر ترجیح دے کر عبادت کو باطل کہا جائے، پس غیب کی خبر تو اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ایسے شخص سے کیا معاملہ ہوگا، مگر بظاہر بہرحال یہ حالت گناہ سے خالی معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے اس بری بیماری سے، یہ مضمون ابھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عبادتوں میں اخلاص عطا فرماتے ہیں، ہر عبادت خالصتاً اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تشریح میں فرمایا کہ پس صورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں میں سے چند سنتیں ہیں، امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا، سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، قمیص یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں پھر دایاں ہاتھ، اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالیں پھر دایاں، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں، اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے اتاریں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات کا بیان، آپ کا لباس چادر اور لنگی اور کرتا اور امامہ ہوتا تھا اور سفید کپڑے کو بہت پسند فرماتے اور مخطط چادر کو بھی پسند رکھتے اور امامے کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے اور کبھی صرف ٹوپی یا صرف امامے پر بھی اکتفا فرماتے اور شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا اور قبا بھی پہنی ہے اور آپ کی چادر کا طول 6 ہاتھ اور عرض 3 ہاتھ ایک بالشت اور تہبند کا طول 4 ہاتھ ایک بالشت اور عرض 2 ہاتھ ایک بالشت آیا ہے اور چادر بوٹے دار اور سادہ دونوں طرح کی پہنی ہے اور سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔